दो घंटे कौन से मुल्क का आ गए? दो घंटे पीछे सऊदी अरब का वक्त। सच्ची बात साहब, दिला की जुम्मा पढ़ाए थे, बयान बहुत तवील कर दिया उन्होंने। तो उनसे कहा गया, भाई हजरत वो बयान तवील हो रहा था, ये वक्त निकला जा रहा है। कहने लगे अभी मदीने शरीफ में जुम्मे का वक्त नहीं हुआ। जवाब सुनिए जरा, मदीने शरीफ में जुम्मे का अभी वक्त नहीं हुआ, तो कोई मर नहीं। बात यह है कि रोटियां यहाँ की क्यों खाते हो भाई, पानी यहाँ का क्यों पीते हो? मदीने की रोटी बहुत मुबारक है, वहाँ खाया करो, रोटी यहाँ क्यों खाते हो कराची की? जब आप नमाज भी मदीने के वक्त के मुताबिक पढ़ रहे हैं, तो ये करना चाहिए कि मदीने के वक्त के मुताबिक ही नमाज जब है तो फिर रोटी खाना वगैरह सब नहीं कहो चाहिए। इसीलिए जारी किए नमाज नहीं पढ़ता था। उससे लोगों ने पूछा, भाई तुम पीर बने फिरते हो तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहने है कौन कहता मैं नमाज नहीं पढ़ता, बस फर्क इतना है मैं यहाँ नमाज यहाँ नहीं पढ़ता, मैं मदीने में पढ़ता हूँ नमाज। तुम्हारे एक अल्लाह वाले पीर भी थे, पीर सच्चे पीर भी होते, तो वो अल्लाह वाले थे। उन्होंने कहा लोगों से, बस उससे कहो कि इसका रोटी खाना बंद कर दो, क्योंकि वो खाता पकाता खुद नहीं था, लोगों के जिम्मे बांधा हुआ था कि तुम लाया करो, नहीं लाओगे तो अजाब आ जाएगा। अगर मुझे खाना वाना नहीं खिलाया और मेरे घर में एक वक्त का भी अगर पापा आ गया, देखो तुम्हारे घरों पे अजाब आएगा, लिहाजा मेरा खाना वाना बांध लो। लोगों ने बांधा हुआ था। उन्होंने फरमाया, जो अल्लाह वाले सच्चे अल्लाह वाले थे, उन्होंने फरमाया इसका खाना बंद कर दो। जब ये कहे भाई खाना क्यों नहीं लाए, तो उससे कहो तुम खाना मदीने शरीफ में खाया करो, तो नमाज वहीं पढ़ते हो तो खाना वहीं खाया करो, वहाँ की रूखी सूखी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ से कोर में बिरयानी से लाभ दर्जे बेहतर, वहाँ की रूखी सूखी है वही खा लो। तीन दिन बाद उसने कहा कि बस मैं आज यही नमाज पढ़ा करूँ, कराची में ही नमाज पढ़ूंगा, यही नमाज पढ़ूंगा। ये हाल नमाज उमाज सब गायब, मदीने में नमाज पढ़ कमाल। हमारे लोग भी कितने सादे हैं कि बेवकूफ बन जाते हैं। लोगों को उल्लू बनाना इनका काम है और लोग भी बड़े सादे हैं कि उल्लू बन जाते हैं। इसलिए जाली पीरों से दुकानदारों से दूर रहना चाहिए। सच्चे पीर को तलाश करके उसके साथ तो आदमी जिंदगी गुजार दे, मगर इन 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 लोगों से अलहदगी इख्तियार करेगी ये जो दुकानदार हैं। रूहे इखलास गर ना हो शामिल, रूहे इखलास गर ना हो शामिल, याद हक कारोबार होती है। अल्लाह की याद से कारोबार होती है। अगर इखलास के साथ, इखलास नहीं है, मुखलिस नहीं है, गैर मुखलिस है, तो फिर उसका अल्लाह हाउ हू करना, अल्लाह अल्लाह करना, ये कारोबार है। वो अल्लाह अल्लाह नहीं है, कारोबार है। फतावा आलमगीरी जिसको 500 उलमा ने मिलकर तरतीब दिया है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, उसमें एक मसला लिखा हुआ है कि अगर दुकानदार कपड़े का दुकानदार है, कपड़ा दिखाते हुए घाव को ऐसे और कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये उस और नियत क्या है कि ग्राहक ये समझे कि ये कपड़ा बहुत उम्दा है, बहुत टॉप का कपड़ा है, ग्राहक मरऊ हो जाए और फौरन खरीद ले, ये नियत है। इस नियत से कह रहा है सुभान अल्लाह, तस्बीह अज़ली की नियत नहीं है, मकरूह तहरीन है, हराम के करीब है। सवाब तो क्या मिलना है, उल्टा पकड़ है, पकड़ का अंदेशा है। मकरूह तहरीन है, हराम के करीब, मकरूह तहरीन वो उसको कहते हैं, वो मकरूह जो हराम के करीब है। ये बात होती है। तो रूए इखलास करना हो शामिल, याद हक कारोबार होती है। तो याद हक नहीं है, कारोबार है, दुकानदारी है। بعد وہ میں ابھی آیا کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے اشعار بہت محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہمارے حضرت والی کو بہت پسند ہے. مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ مجھ سے ترجمے کے ساتھ حضرت والی نے سنے تھے, کیونکہ چند دن میں مدینہ منورہ روانگی تھی تو مجھ سے سنے تھے حضرت والی دام برکاتہ نے اپنے خاص کمرے میں اور فرمایا وہ ترجمے کے ساتھ سنا, تو اور احباب بھی موجود تھے تو میں نے وہ اشعار سنائے تھے, وہی میں پیش کرتا ہوں. یہ اشعار مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے, مولانا عبدالرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے. یہاں تک کہ ان کی کتاب ہے شرح جامی وہ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے طلبا کو, نحو کے فن میں سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے, اور اللہ کے عاشق بھی بہت بڑے تھے. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی, علم بھی اور عشق بھی. نسیمہ جانب بسحا گزر کن, نسیمہ جانب بسحا گزر کن, ذی احوال محمد را خبر کن, فرماتے ہیں کہ اے نسیم اس ہوا کو کہتے ہیں جو موسم بہار میں صبح کے وقت چلتی ہے, اور جو شاعر وغیرہ ہوتے ہیں یہ اپنا پیغام اپنے محبوب تک پہنچانے کے لیے اس کو خیالوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا پیغام پہنچا دے ہمارے محبوب تک. مولانا عبدالرحمٰن جامی بھی فرماتے ہیں کہ اے نسیم اے باد نسیم تو اپنا رخ اب جانب بتھا کر لے. بتھا اس وادی کو کہا جاتا ہے جس میں مدینہ منورہ آباد ہے, تو اب تو اپنا رخ نسیمہ جانب بتھا گزر کن, اپنا گزر اب ذرا مدینہ منورہ کی طرف کر لے. ذی احوال محمد را خبر کن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ذرا میرے حالات سے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باخبر کر دے, ان کو خبر کر کہ میں آپ کے عشق و محبت میں کیسا تڑپ رہا ہوں. دیکھو بھائی ان کو منع کرو کہ نا اس وقت فون نہ کیا تو پوچھ بھی لو کون ہے.
نسیمہ جانب بسحا گزر کن, ذی احوال محمد را خبر کن, ببرئی جان مشتاقا درجا, ببرئی جان مشتاقا درجا, فدائے روضہ خیر البشر
خیر البشر کن. فرماتے ہیں جان مشتاقم درازہ, میری مشتاق جان کو جو اللہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے مشتاق ہے, اس کو تو اڑا کر وہاں لے جا مدینہ منورہ میں. بر ان جان مشتاقم دراجا, بر ان جان مشتاقم دراجا, فدائے روضہ خیر البشر کن, اور وہاں جا کر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر مجھے فدا کر دے. بر ان جان مشتاقم دراجا, فدائے روضہ خیر البشر کن.
تُوِي مَحَبُوبِ عَلَمْ يَا مُحَمَّد تُوِي مَحَبُوبِ عَلَمْ يَا مُحَمَّد بَلُوِي نُسْتُوِي مَنْ نظر کن بروے لطف توے من نظر کن.
فرماتے ہیں سارے اے اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی اپنے عاشقوں کے محبوب ہیں, آپ ہی اپنے سارے عاشقوں کے محبوب ہیں. تو ہی محبوب عالم, آپ کے عاشقوں کا جو ایک عالم ہے اس کے آپ ہی محبوب ہیں. بروئے لطف سوئے من نظر کن, قیامت کے دن جب میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہو تو لطف و کرم کے چہرے کے ساتھ میرے اوپر نظر فرمائیے گا, غصے کے چہرے کے ساتھ نہیں, بلکہ میرے اعمال کی وجہ سے غصے اور کے ساتھ نہ فرمائیے گا, بلکہ لطف و کرم کے چہرے کے ساتھ میری طرف قیامت کی بھی نظر فرمائیے گا.
تُوِي مَحْبُوبِ عَلَمْ يَا مُحَمَّد بَرُوِي لُسْتُوِي مَنْ نَظَرْ كُن بَرُوِي
اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی, اس پر آخری شعر انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا, فرماتے ہیں
منور گرش شد جانی ذی لطفش منور درش شد جانی ذی لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن خدایا این کرم بارے دیگر کن.
فرما عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے منور گرچ شد جانی ذی لطفش, مجھے جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں تو ان کے لطف و کرم سے میں منور ہو گیا, بہت مزہ آ گیا. خدایا این کرم بارے دیگر کن, کیونکہ خواب میں حضور کا نظر آنا یہ اللہ کی شکایت ہے, تو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ کرم بارے دیگر ایک بار پھر کر دیجیے, دوبارہ کر دیجیے. خدایا این کرم بارے دیگر کن, یہ کرم دوبارہ کر دیجیے کہ مجھے دوبارہ اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمانی ہے.
منور گرش شد جانی ذی لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن خدایا این کرم بارے دیگر کن.
اللہ تعالیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما دیں, سچی اتباع نصیب فرما دیں. یہ نعت شریف پڑھنے کا مقصود بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے. بس میں سننا سنانا مقصود نہیں تو بہت ہو رہا ہے, تو بہت ہو رہا ہے. میں سننا سنانا مقصود نہیں, عمل مقصود ہے. اگر عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہ, کوئی فائدہ نہیں. اگر ایک باپ بیٹا کہتا رہے مجھے بڑی محبت ہے آپ سے, بڑی محبت ہے, باپ کہے بھائی ایک گلاس پانی پلا دو کہ نہیں, محبت بہت ہے, پانی ہے, پانی بھی پلاؤں گا, محبت بہت ہے. تو آپ سوچیں وہ باپ کیا کہے گا کہ ظالم یہ محبت کس کام کی ہے, ایک گلاس پانی نہیں پلا رہا, تیری محبت کس کام کی ہے, زبانی دعویٰ ہے صرف. یہی حال ہمارا بھی ہے دوستوں, یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, اور نہ جانے کیا کیا عاشق رسول اور فلا اور فلا. بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کرنے پہ تیار نہیں, بیٹے کی شادی یا بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کرنے پہ تیار نہیں. اسی شخص کا بیٹا اگر دادی رکھ لے تو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں, اپنے ہاتھوں سے قینچی لے کے کاٹتا ہے. میرے پاس آئے ایسے کہ یہ معاملہ میرے پاس آئے, میں سچ بتا رہا ہوں. وہی آدمی بڑی جو حضور کا نام سن کے ایسے چومنے والا, انگلیاں اور آنکھوں پہ رکھنے والا, اور اپنے ہاتھ سے انگلیاں وہ کاٹیے داڑھی جب بیٹا سو رہا تھا. یہ عشق رسول ہے, اس کو کہتے ہیں عشق رسول. یہ محبت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی, دکھلاوا ڈھکوسلا ہے, کچھ نہیں ہے. لاؤ عجیب ہنسی آتی ہے, کیا کر سکتے. یہ حال ہے, زبان سے کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. وہاں یہ زبان نہیں چلے گی, زبان تو بند کر دی جائے گی, وہاں تو دل کی زبان چلے گی, خبر سے شروع ہو جائے گی دل کی زبان. وہاں جو پوچھا جائے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل, حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں, وہ کہے گا میں جانتا ہی نہیں. بھائی حضور کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا, دنیا کی گالیاں سن کر کھا کر اور پھر بھی حضور کی سنت کو زندہ رکھا ہوگا تو پہچانے گا وہاں قبر میں حضور کو, ورنہ تھوڑی پہچانے گا. وہاں دل کی زبان چلے گی, زبان سے نہیں. وہ کسی نے کہا ہے فرشتے قبر میں پوچھیں گے گر مجھ سے تو کہہ دوں گا, فرشتے قبر میں پوچھیں گے گر مجھ سے تو کہہ دوں گا کہ بندہ ہوں خدا کا اور شہدا محمد کا. یہ آسان ہے اتنا, یہ بہت آسان ہے, کہنا بہت آسان ہے, لیکن وہاں دل کی زبان چلے گی. یہ منہ کی زبان جو یہ لوٹ رہا ہے نا, یہ بند ہو جائے گا. جو دل میں ہوگا وہ نکلے گا. دل میں کیا ہے, بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کی, خود اپنی زندگی سنت کے, نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. بیٹی کی شادی تو دور کی بات ہے, نماز نہیں پڑھنی آتی سنت کے مطابق, کہ نماز کیسے پڑھی جاتی. میرے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں امام صاحب جی آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی نماز جیسی ہم نے دیکھی ہے, آپ کی دعا جیسے آپ نماز پڑھ رہی ہیں ہم نے کہیں نہیں دیکھی. میں نے کہا یہ سب سنت ہے جو میں کرتا ہوں, میں آپ ثابت کر سکتا ہوں. میرے پاس لوگ آہستے ہوئے کہنے لگے یہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا جو آپ کرتے ہیں, یہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا. میں نے کہا کہیں نہ دیکھا ہو, آپ دیکھ لیجیے, آپ نماز نہیں آتی پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ ہے کیا. اور اس میں قصور ہمارے ملاؤں کا بھی ہے جنہوں نے یہ لوگوں کا ذہن بگاڑ دیا نمازیوں کا. انہوں نے کہا, انہوں نے رعایت کر دی کہ وہ یہ کریں گے وہ کریں گے تو نمازی کیا کہیں گے, اگر سنت سے چلے نمازی کیا سوچیں گے, وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ ہم اپنے باپ دادا کو 50 سال سے دیکھتے رہے ہیں. اگر کسی کے باپ دادا 50 سال سے دودھ ان کا معمول ہے, دودھ میں مکھی ڈال کر پینے کا, یا چائے کا معمول ہے نا, آج کل چائے پیتے ہیں لوگ, کسی کے باپ دادا کا فرض کر لیں کہ معمول یہ تھا کہ 50 سال سے وہ چائے میں مکھی ڈال کے پیتے ہیں, چائے پیتے ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ کوئی مکھی نہ پڑی ہو, مارتے ہیں پھر ڈال کے پھر پیتے ہیں وہ, تو کیا ہم بھی پیئیں گے, ایسے کریں گے, ہم بھی ان کی تکلیف کریں گے. سوچنے کی بات ہے میرے دوستو, اگر ہمارے آبا و اجداد 50 سال سے چائے میں مکھی ڈال کے پی رہے تو کیا ہم بھی وہی عمل کریں گے. ہم تو ان کو بھی سمجھائیں گے بھائی کہ باپ دادا جان ذرا ٹھہریے, یہ آپ کی چائے میں مکھی ہے یہ صحیح نہیں ہے, آپ کی صحت خراب ہوگی, بیکار ہے, ادھر اس کو ہٹا دیں گے, ہم روکیں گے اس کو. محبت کا تقاضا یہی ہے, چلے جائے کہ ہم ان کو کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں. لہذا یہ جو ہے نا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, یہ تو مشرکین کا جملہ ہے. قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین, مشرکین کہا کرتے تھے نبیوں سے, کیا کہا کرتے تھے, حضور سے بھی یہی کہا انہوں نے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں, تم یہ کیا کر رہے ہو. یہی آج ہم سے آ کے کہتے ہیں لوگ, ہم نے تو عید کی نماز ایسے پڑھی ہے, آپ یہ کیا لا رہے ہیں, ہم نے تو نمازیں ایسی دیکھی ہیں اور جگہوں پہ تو ایسے ہوتا ہے, آپ بھی کیا کر رہے ہیں. بھائی دیکھا دیکھی والی نماز نہیں, جو فتاوی کی کتابوں میں احادیث میں قرآن میں جو ہے وہ والی نماز پڑھنی پڑے گی, وہ نہیں, وہ جو ہے یہ دیکھا دیکھی والی وہ ہم نہیں جانتے. وہ ہم سے آ کر نہ کہا جائے کہ کون سی نماز, یہ آپ وہ والی نماز کیوں نہیں پڑھاتے. تو بھائی شامیہ میں لکھا ہوا ہے حضور, فتاوی شامیہ میں, حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے پیچھے بچے نماز پڑھ رہے ہیں, خواتین بھی ہوتی تھی اس زمانے میں, بچے بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں, یہ فتاوی شامیہ میں لکھا ہوا ہے جس سے پوری دنیا کے مفتی فتوا دیتے ہیں. کوئی مفتی اس کتاب سے آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ مجھے اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے, ہر مفتی محتاج ہے اس کتاب کا. اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, فتح حنفی کی معتبر کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے پیچھے ضعفا بھی موجود ہے, بچے بھی موجود ہیں, اس کے باوجود آپ رکو جتنا لمبا کرتے تھے اتنا ہی لمبا رکو کے بعد کھڑے ہوتے تھے, اور جتنا لمبا سجدہ کرتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے پھر دوسرے سجدے میں جاتے تھے. یہ شامیہ میں لکھا ہوا. میں بھائی میں تو بتا دوں گا تمہیں, کتاب موجود ہے, میں ثبوت سے بات کروں گا. تم یہ دیکھا دیکھی والی نماز مجھے نہ بتاؤ کہ یہ سنا جگہ ایسا ہوتا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, میں مجھے کرنے دو بھائی جو کر رہا ہوں, اگر سمجھ میں نہیں آتی کہیں اور جاؤ. بھائی اگر میرا عمل سمجھ میں نہیں آتا تو جہاں تمہارا دل ٹھکے وہاں چلے گئے, مگر قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ تم نے ایک جانتے بوجھتے تحقیق کیوں نہیں کی, ایک آدمی کی تم نے مخالفت کس بات میں کی کہ وہ سنت کے مطابق چل رہا ہے, اس میں مخالفت کی, کیا منہ دکھانے کے قابل ہے یہ سب. بھائی یہ دیکھا دیکھی والا رواج ہم چھوڑ دیں, یہی وجہ ہے کہ ہماری نماز بھی وہی دیکھا دیکھی والی ہے. وضو ہمارا, میں دیکھتا ہوں یہاں وضو کرتے ہوئے لوگوں کو, اللہ تعالیٰ کسی کی حقارت سے بچائے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرا وضو ان کے وضو سے بہتر ہے. اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میرا وضو ان کے وضو سے بہتر ہے, چاہے وہ خلاف سنت کے جتنا خلاف ہو وضو کر رہا ہے, میں اپنے وضو کو اس کے وضو سے بہتر سمجھ لوں تو میرا وضو گیا, میرا وضو اللہ کے یہاں قبول نہیں. میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں, اس لیے کسی کی حقارت کیا پتا بھائی اس کا قبول, لیکن غلطی جو ہے وہ ہمیں بتانی پڑے گی. ضابطہ یہی ہے, وہ وضو میں اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں, اتنا پانی, اسراف جس کو کہا جاتا ہے, اسراف بلکہ اسراف بھی نہیں تبذیر ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, مبذرین جو ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں, شیطان کے بھائی. وہ وضو میں اس سے ایسا عمل ہوا, اتنا پانی ضائع ہوا, اتنا پانی ضائع ہوا کہ وہ شیطان کا بھائی بن کے اب نماز پڑھنے آ رہا ہے, کیا اس کی نماز پر اس کو ملے گا, دکھ اس بات کا ہے. اور سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہمیت کو جانتے ہیں, ان کا کیا حال ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وضو سیکھا آپ کے زمانے میں. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے, حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا, ان کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ نے جو حضور سے وضو سیکھا تھا ذرا مجھے بھی سکھا دیجیے. ان کے پاس جا کے دوبارہ وضو سیکھا, ان کا دور بھی چلا گیا. پھر حضرت عمر کا دور آیا, ان کے پاس بھی حاضر ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے جو حضور سے وضو سیکھا تھا ذرا مجھے بھی بتا دیجیے, مجھے بھی سکھا دیجیے, ان سے سیکھا. پھر حضرت عمر کا دور بھی گیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, ان کے پاس بھی حاضر ہوئے کہ اے عثمان تم نے جو وضو سیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بھی سکھا دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہو گیا, لیکن آپ ان کا اہتمام دیکھیے کہ حضور سے سیکھنے کے باوجود تین خلفاء کے پاس گئے, ان سے بھی جا کے سیکھا. ایک وضو جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. میں نے یہاں ایک دفعہ اعلان کیا, جمعے میں میں نے اعلان کیا تھا کہ بھائی وہ رمضان کا مہینہ تھا کہ بھائی یہاں میں وضو سکھاؤں گا, تو جو آ جائے, آنا چاہیں آ جائیے, آنا بھی چاہیے تھا سوائے معتکفین کے, اور ایک آدمی تھا شاید باہر کا, ایک آدمی اور کوئی نہیں تھا, سچی بات بتا رہا ہوں کوئی نہیں تھا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ دفتر کی چھٹی لے کے بھی آنا پڑے تو آنا چاہیے تھا, یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے, بہت اہم معاملہ کو ہمیں پتا ہے نا, اہمیت نہیں ہے. جس چیز کی اہمیت ہو اس کے لیے آدمی وقت نکال لیتا ہے. زندگی گزر گئی, زندگی بال سفید ہو گئے بال. نماز سنت کے مطابق, ابھی نماز سنے آپ, سنت کی کیا سنتیں ہیں, کیا واجبات ہیں, کچھ پتہ نہیں سنت کے. اور وہ تو دور کی بات ہے, آدمی کے ظاہری نماز کی حالت دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. تو اندر کا کیا حال ہوگا جب اس سے نماز سنی جائے, تو کیا حال ہوگا جب ظاہر بھی بتا رہا ہے اس کا. تو اس کی یہ حال ہے میرے بھائیو. بڑے شیطان نے ہمیں بہت مطمئن کر رکھا ہے, شیطان نے ہمیں بہت مطمئن کر رکھا ہے. دنیا پہ ہم مطمئن نہیں ہیں, جتنی دنیا ہمیں حاصل ہے ہم اس میں مطمئن نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں ایک مکان اگر ہمارے پاس ہے تو اب کوٹھی یا بنگلہ ہونا چاہیے, موٹر سائیکل ہے تو گاڑی ہونی چاہیے, گاڑی ہے تو اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے. لیکن دین میں ایسا اس نے کھلا رکھا ہے ہمیں, ایسا مطمئن کیا ہوا ہے. ارے بھائی تو تو نماز پڑھنے جاتا ہے, تیری تو تلاوت ایک دن کی نہیں چھوٹتی. پتہ نہیں کیا کیا وہ خوبیاں بتا کے اور ہمیں مطمئن کر دیتا ہے. بس ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, حلال روزی تو کماتا ہے. بہت سے لوگوں کو مطمئن کر رکھا ہے اس نے, حلال روزی اور نماز سے مطمئن کر رکھا ہے. تیری روزی حلال کی ہے, نماز پڑھنے بھی جاتا ہے. ارے بھائی کیسی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے باہر کی زندگی کیسی ہے, وہ کچھ نہیں, کچھ پتہ نہیں. تیری روزی حلال, پتہ نہیں وہ روزی بھی حلال کی ہے نہیں, اور شیطان نے اس کو پٹی پڑھائی ہے کہ تیری روزی حلال کی ہے. اللہ تعالی ہوش اور ہے نا تنبیہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے, سب سے جا کے آدمی توفیق اس کو عطا ہوتی ہے ان چیزوں کی. ورنہ آدمی غفلت کی نیند میں سوتا رہتا ہے, کچھ پتہ نہیں. یہاں تک کہ موت آ کے ایک طرح والے حساب ہوں وہم سے غفلت معرض ہوں, لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, غفلت میں کچھ پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں کس حال میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. اللہ کتنا وقت ہے, 8 میں 10 منٹ بس. آج یہی ہے جو اللہ کہلوا دے, رشتہ در گردنم اب گندا دوست, می برا دھر جا کے خاطر کھائے دوست. مولانا روم فرماتے ہیں میرے دوست نے ایک ایسا پٹا ڈالا ہوا ہے میری گردن میں کہ وہ جہاں جاتا ہے مجھے لے جاتا ہے. لہذا اللہ جو بات کہلوا رہے ہیں بس اسی میں خیر ہے, ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو. میرے لیے بھی میں اسی لیے دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ وہ بات کہلوائیے جو میرے لیے بھی نفع بخش ہو اور سننے والوں کے لیے بھی فائدے مند ہو. میں تو یہ دعا کر لیتا ہوں پھر اللہ کے بھروسے سے بیٹھ جاتا ہوں. کوئی لمبی چوڑی میں کتابیں وغیرہ میں نہیں دیکھتا, میری عادت نہیں ہے. مجھے تو مدرسے کی کتابیں پڑھانے سے فرصت نہیں ملتی, وہی اتنی مشکل کتابیں, ایسی کتابیں ہیں کہ وہ انہیں کے مطالعے میں لگا رہتا ہوں, اور اس کی یہ چیزیں دیکھنے کی مجھے فرصت نہیں ملتی. یا اور افتا وغیرہ کا جو کام ہے اس میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ میں اتنا مجھے مطالعے کا وقت نہیں ملتا کہ میں تیاری کروں کہ آج بیان کرنا ہے. بس میں تو یہ بھروسے سے اللہ سے یہ دعا کر کے بیٹھ جاتا ہوں. اس لیے میرے دوستو نماز وضو اور طہارت استنجا اگر ہمارا صحیح نہیں ہے, استنجا صحیح نہیں ہے تو کیا ہمارا وضو ہو جائے گا؟ اور جب وضو ہی نہ ہوا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ یہ تو ایسا باب ہے کیونکہ اس میں ذرا بعض باتیں حیاتی بھی ہیں. تو سچی بات عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا وضو صحیح ہے چلو کسی حد تک, استنجا اگر ان سے پوچھا جائے بھائی سنت کے مطابق استنجا کیسے کرتے ہیں, تو وہ بتا نہیں سکیں گے کہ سنت کے مطابق کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں. سنت کے مطابق استنجا کیا, سنت بھی کوئی استنجا میں بھی کوئی سنت ہے؟ حالانکہ دوستو بیسوں سنتیں ہیں استنجے کی, ایک دو نہیں بیسوں. استنجا کی سنت ہے. ایک استنجا جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کچھ, اگر ہم سنت کے مطابق استنجا نہ کریں اور خاص طور پہ پیشاب کا استنجا, رقیق چیز ہے, پتلی چیز ہے, اس کو اگر سنت کے مطابق نہ کریں تو وہ کہتے ہیں خطرے آ رہے ہیں. وہ 90% وہ ہوتے ہیں جن کو بیماری نہیں ہوتی خطرے کی, وہ سنت کے مطابق استنجا انہوں نے سیکھا ہی نہیں, کرنا ہی نہیں آتا ان کو, لہذا وہ سمجھتے ہیں ہمیں بیماری ہو گئی, خطرے کی بیماری ہے. خطرے کی بیماری نہیں ہوتی, وہ تو بوڑھے لوگوں کو ہوتی ہے, کسی وقت ہو جائے وہ بڑھاپے میں جاتے, اور ضروری کہ بوڑھے کو بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہو. بوڑھے کو اگر خطرے کی بیماری ہے تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو, اس کو بھی ہو سکتی ہے کہ سنت کے مطابق اس کا استنجا نہیں ہے, اس کا استنجا صحیح نہیں ہے, اس کی وجہ سے اس کو خطرے بھی آ سکتے ہیں, اس کو بھی خطرے آ سکتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ یہ چیزیں اگر نہ سیکھی جائیں اور وقت نہ نکالا جائے ان کے لیے تو وہ پھر آدمی اسی بھروسے پہ رہتا ہے کہ بس میں ٹھیک کر رہا ہوں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ نہ استنجا صحیح نہیں تو اس کا وضو صحیح نہیں, وضو ہوا ہی نہیں صحیح کیا نہیں, وضو ہی ہوا باقی نہیں حاصل ہوئی اس میں, اور جب وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیا ہوئی, کیا ملے گا اس کو. کتنے لوگ خبروں میں پہنچ جائیں, اگر وقت نکالتے تو کچھ بن سکتے تھے, وہاں اس کے لیے گپے لگانے کے لیے وقت ہے, ٹی وی کے دیکھنے کے لیے وقت ہے, گانے سننے کے لیے وقت ہے, دوستوں سے ملنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. وقت نہیں ہے تو دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے. اس پر نجات ہو جائے گی, وہ تو اللہ تعالیٰ, اللہ سے کون پوچھنے والا ہے جس کو اللہ چاہے وقت دے, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں, یہ تو بات صحیح ہے, لیکن ضابطے کے اعتبار سے نجات ہو جائے گی ایسے سب. اس پر ہمارا بڑا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے, اللہ بڑا بخشنے والا ہے, اللہ بڑا بخشنے والا ہے. ارے بھائی دوستو, اللہ غفار ہے, بے شک اللہ غفار ہے, لیکن اللہ کی ایک صفت اور بھی ہے, واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تعالیٰ زبردست قوت والے اور انتقام لینے والے ہیں, بدلہ لینے والے ہیں, شدید العقاب, زبردست پکڑ کرنے والے ہیں. یہ بھی تو اللہ کی صفت ہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک صفت پر ہمارا ایسا ایمان ہے کہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ غفار ہے, اللہ غفار ہے, دوسری صفت پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اچھا چلیں, ایک بات اور دل میں آ گئی, وہ یہ کہ اللہ کی ایک صفت رزاق بھی ہے, بہت رزاق کے معنی بہت زیادہ رزق دینے والا. یہی شخص جو یہ کہتا ہے گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ غفار ہے, اللہ بڑے بخشنے والے ہیں, اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں, اب گناہ کر رہا ہے, کیا یہ شخص, اس سے جب یہ کہا جائے کہ تم اپنی دکان سے تالا لگا دو, دفتر جاتے ہو تو دفتر مت جاؤ, وہ پوچھے کیوں, تو اس کو یہ جواب دیا جائے کہ بھائی اللہ رزاق ہیں, اللہ رزق دینے والے ہیں, اللہ رزق دینے والے ہیں, اللہ رزق دیں گے, اس وقت وہ کیا کہے گا پتہ ہے آپ کو, کہے گا نہیں بھائی بھائی دکان کو تالا لگا کے بیٹھ جاؤں گا تو کھاؤں گا کیسے, میرے بچے کیسے کھائیں گے, میری بیوی کا کیسے گزارا ہوگا. ایک صفت پر ایمان, دوسری صفت پر ایمان نہیں. یہ سب یہ اللہ کے یہاں ہی چلے گا بھائی, معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, یہ اللہ کے یہاں ہی, اگر اللہ پر ایمان ہوتا ہے, اللہ کی صفات پر ایمان ہوتا ہے تو ساری صفات میں یکساں ایمان ہونا چاہیے. صفت غفاریت پہ ایمان ہے, صفت رزاقیت پہ ویسا ایمان کیوں نہیں ہے جو صفت غفاریت پر ہے. وہاں تو گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, یہاں یہ کہا جا رہا ہے تم نہیں جاؤ دفتر, دکان نہیں جاؤ, اس لیے کہ اللہ بہت بڑے رزاق ہیں. رزاق مبالغے کا صیغہ ہے, جیسے غفار مبالغے کا صیغہ ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والے, ایسی بہت زیادہ رزق دینے والے, لیکن وہاں نہیں, وہاں تو کوشش کرتے ہیں, ہاتھ پیر مارتے ہیں. دوستوں یہ شیطان نے ایسا مطمئن کیا ہوا ہے, ایسا ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے, اور ہمارے نفس نے اور شیطان نے بڑا مطمئن کیا ہوا ہے ہمیں. رستم خفتا ہے تو, کسبل نہیں ہے کم تیرا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں رستم خفتا ہے تو, کسبل نہیں ہے کم تیرا. تو سویا ہوا رستم ہے, رستم ہے سویا ہوا رستم پہلوان ہے. مسلمان سے کہتے ہیں خواجہ صاحب رستم خفتا ہے تو, کسبل نہیں ہے کم تیرا, تیری طاقت کم نہیں ہے مگر تو سویا ہوا ہے غفلت کی نیند میں ہے. رستم خفتا ہے تو, کسبل نہیں ہے کم تیرا, جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم خم تیرا. جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم خم تیرا, یہ اگر ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا, یہ اگر ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا, چار سو دنیا میں لہرانے لگے پرچم تیرا. چار سو چاروں طرف تیرا پرچم لہرائے گا اگر تو غفلت کی نیند سے ہو جائے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, 50% امت اگر نماز پر آ جائے, اب تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ باطل ترقی کر رہا ہے حق نیچے کی طرف جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا تھا 50% امت اگر نماز پر آ جائے تو باطل کی ترقی رک جائے گی, حق کی تنزلی رک جائے گی. باطل کا اوپر جانا رک جائے گا اور حق کا نیچے جانا رک جائے گا. اور 51% امت اگر نماز پر آ جائے, صرف نماز کی بات کر رہے ہیں, 51% امت اگر نماز پر آ جائے تو حق کی ترقی شروع ہو جائے گی, باطل کی تنزلی شروع ہو جائے گی. یہ تو صرف ایک نماز پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی نے فرمایا تھا. اگر پورا دین سیکھنے کی فکر کر لیں تو ہمارا کیا حال ہو, کیا اللہ بلندی عطا فرمائے گی. یہ اگر ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا, چار سو دنیا میں لہرانے لگے پرچم تیرا, یہ حال ہوگا پھر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے, اور دین کو سکھانے کا, دین سیکھنا بھی ہے سکھانا بھی ہے, دین پر عمل کرنا بھی ہے کروانا بھی ہے, نمازیں سیکھنی بھی ہے نمازیں پڑھنی بھی ہے, نمازی بنانا بھی ہے انشاءاللہ. کہیں بھائی صحیح ہے نا؟ ہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک تصویر اس میں ذات کی پڑھ لیجیے, اللہ اللہ کی پہلی مرتبہ اللہ پر جل جلالہ کہنا چاہیے. اس دھیان کے ساتھ تصویر پڑھی جائے کہ ایک زبان دل میں ہے اور ایک منہ میں ہے, دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے, مسجد کے در و دیوار سے اللہ نکل رہا ہے, یہاں تک کہ درخت پہاڑ چرند پرند سمندر اور پوری کائنات ہمارے ساتھ مل کر اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے. ہلکا سا دھیان کافی ہے. اللہ اللہ کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اے نبی اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کیجئے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, ہمارے رب کا نام ہے اللہ, جس کو اللہ اللہ کرنے کی فرصت نہیں بڑا ظالم ہے. اگر دنیا میں کوئی احسان کر دے تو زبان نہیں سکتی, دیکھو بھائی اس نے میرا بیٹا کھو گیا تھا اس نے لا کے دیا, میرا کھلا کام نہیں تھا, میری جاب نہیں لگ رہی تھی اس نے لگوائی, اللہ اس کو جزائے خیر, اس کی تعریفیں کرتے ہوئے زبان نہیں سکتی. اور اللہ کے کروڑوں پتہ نہیں کتنے احسانات ہیں, کتنی نعمتیں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر اللہ اللہ کرنے کی فرصت نہیں ہے. بڑا ظالم آدمی ہے یہ شخص, اس لیے اللہ اللہ کی فرصت نکالیں. اس ایک تجوی روزانہ اللہ اللہ کی پڑھنی چاہیے, اور میں تو کم بتاتا ہوں, میں تو کہتا ہوں 10 دفعہ پڑھ لیں. من جا بن حسنا فلح عشر امثالیہ, کوئی کہتا ہے بھائی ایک تجوی بہت ہے, میں 10 بتاتا ہوں کہ آپ 10 دفعہ پڑھ لو, آپ 100 کا 100 اللہ کا شمار 100 ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. قرآن گواہی دے رہا ہے اس کی. اب اور کسی کو آسانی تو اس سے زیادہ آسانی اور کیا چاہیے؟ اس لیے ہلکا سا دھیان بس کافی ہے اللہ کا, اور اس کے ساتھ یہ تسبیح پڑھی جائے. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ, اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, نام لیتے ہی نشاسا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے, وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا, صبح ہی سے انتظار شام ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو, چھوڑ دے ساری مستی کو, بستی بستی کہتا جا اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, کیا نظر نہ مجھ پہ ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی, آ جائے گی نہ میری رائے گا, تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں, اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں, مٹا دے اپنی ہستی کو, چھوڑ دے ساری مستی کو, بستی بستی کہتا جا اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, ایک تم سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی, عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی, مٹا دے اپنی ہستی کو, چھوڑ ساری مستی کو, بستی بستی کہتا جا اللہ 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 ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ 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 اللہ, جب سانس لوں میں ہو جائے جاری اللہ 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 اللہ, میری کرے گا مقصد پر آری اللہ 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 اللہ, با دے گا مجھ کو پرہیزگاری. اللہ 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 رکھے گا مشغول آوزاری. اللہ 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 دل کی کرے گا یہ آب یاری. اللہ 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 دل پر لگے اب ایک ضرب ساری. اللہ 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 آ جائے اب تو میری بھی باری. اللہ 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 آ جائے اب تو میری بھی باری. اللہ 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 ہو جائے ناجی مجھ سا بھی ناری. اللہ 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 دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کریے. دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کریے. ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. مٹا کے اپنی ہستی کو چھوڑ ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا. اللہ 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 پانچ اعمال سن لیجیے. جو ان اعمال پر کو اختیار کر لے اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے ولایت صدیقیت نصیب فرمائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اولیاء صدیقین اللہ تعالیٰ کی دوستی کا سب سے دوستوں کا اللہ کے دوستوں کا سب سے اونچا طبقہ اولیاء صدیقین ہے. ولایت صدیقیت سے بڑا مقام کسی امتی کو نہیں مل سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ بڑے ہیں, ان سے بڑی چیز مانگنی چاہیے اور بڑی چیز کی کوشش کرنی چاہیے. ولایت صدیقیت سب سے بڑا مقام ہے اور یہ پانچ اعمال پر اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے. یہ بات اللہ کے بھروسے پر کہی جا رہی ہے. لہذا سب سے پہلے قرآن کی تجوید کو درست کر لیں. قرآن کریم جنہوں نے صحیح نہ کیا ہو وہ ضرور اپنے کسی مستند قاری کے پاس بیٹھ کر ایک دو گھنٹے بیٹھ کر درست کر لیں. چند مہینوں کی محنت ہے, صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ قرآن کریم. اس میں عمر کا بھی لحاظ نہ کریں کہ شرم آئے گی. آخرت کی شرم کو سامنے رکھیے کہ اگر یہاں قرآن نہ سیکھا تو آخرت میں کتنی شرم آئے گی, عذاب ہوگا. لہذا وہاں کی شرم کو سامنے رکھیے, یہاں کی شرم کو خاتمے ملائیے. نمبر دو, داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھ لیجیے, دائیں طرف سے بائیں طرف سے اور تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی. جو ایک مٹھی سے بڑھ جائے اس کو اپنی مٹھی میں لے کر کاٹ لیجیے. اور یہ تھوڑی کے نیچے سے, تھوڑی کو شامل کر کے نہیں, تھوڑی کے نیچے سے مٹھی کو شمار کیجیے. سب ایک مٹھی شمار ہوگی داڑھی. تو یہ اعلیٰ درجہ ہے داڑھی کا. اور مونچھوں کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بالکل مونچھیں صاف کر دی جائیں. یہ مونچھوں کا اعلیٰ درجہ ہے. لیکن کینچی سے کیجیے یا کوئی مشین, جو آج کل مشینیں آ رہی ہیں بالکل باریک, ایسا لگتا ہے جیسے شیو کیا ہوا ہو, تو آج کل ایسی مشینیں آ رہی ہیں, تو وہ استعمال کر لیں. ریزر استعمال نہ کریں کیونکہ بعض علماء کے نزدیک بدعت ہے. اس لیے اس کے اختلاف سے بچنے کے لیے ریزر استعمال نہ کریں مونچھوں پر، مشین استعمال کر لیں یا قینچی استعمال کر لیں. اور یہ جو داڑھی کا بچہ ہے چھوٹا سا جو نیچے والے ہونٹ کے نیچے اگتا ہے، چھوٹی سی داڑھی ہے یہ ہمیشہ چھوٹی ہی رہتی ہے، اس کا بھی رکھنا واجب ہے. اور اس کا منڈانا یا اس کو کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کے دونوں طرف کے جو بال اگ جاتے ہیں ان کا بھی ان کو کاٹنا یا ان کو موڑنا یہ بھی جائز نہیں، وہ بھی حرام ہے. اور داڑھی کو بھی ایک مٹھی پر پہنچنے سے پہلے کاٹنا یا منڈانا دونوں حرام ہے، اس لیے اس سے احتیاط واجب ہے. اس یہ نہ کریں، داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اس کا منڈانا حرام ہے. البتہ جن کی داڑھی نہ ہو ان کے بارے میں مراقبہ کیجیے، یہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی عمل اللہ کو پسند ہو جس کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اور ہمارا ہم نے داڑھی رکھ لی مگر ہو سکتا ہے کوئی عمل اللہ کو ناپسند ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دیں، یہ ممکن ہے. اس لیے یہ ڈی ڈی ٹی بھی دے رہا ہوں ساتھ میں، جراثیم کچھ دوا ہے یہ کہ عجب اور کبر کے جراثیم ہمارے دل میں نہ آ جائیں. داڑھی خالی رکھنی تھوڑی ہے، داڑھی اللہ کے یہاں قبول بھی کروانی ہے ہمیں اپنی. وہ قبول اس طرح ہوگی کہ ہم جو بغیر داڑھی والے ہیں ان کی حقارت نہ لائیں دل میں، ورنہ ہماری داڑھی گئی ہے کوئی فائدہ نہیں، داڑھی کے ساتھ اللہ جہنم میں ڈال دیں گے، احتمال ہے اس بات کا، اندیشہ ہے. اس لیے بچیے اس گناہ سے، عجب کے گناہ سے. اور دو باتیں ہو گئی. تیسری بات ہے کہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں دو حالتوں میں، نمبر ایک چلنے کی حالت میں، نمبر دو کھڑے ہونے کی حالت میں. دو حالتوں میں ٹخنوں کا کھلا رکھنا واجب ہے، واجب. اور ٹخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے. یہ صرف نماز کا واجب نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے، اور عورتوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا واجب ہے، ان کے لیے ٹخنا ڈھانکنا واجب ہے. آج معاملہ الٹا چل رہا ہے، عورتیں تو ملا کٹ چلوار دلوا رہی ہوں یہاں تک کی ان کے ٹخنے کھلے ہوئے، اور مردوں کو شرم آتی ہے وہ نیچے کیے ہوئے، الٹی گنگا بہ رہی ہے. لہٰذا ٹخنوں کا ڈھانکنا بھی حرام ہے دو حالتوں میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. اس لیے عموماً جو ٹخنوں کو کھول کے رکھتے ہیں ان سے بھی غفلت اس وقت ہوتی ہے جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو لباس شلوار وغیرہ وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور وہ اسی حالت میں بیت الخلاء تک چلے جاتے ہیں فارغ ہونے. فوراً سب سے پہلے اپنی شلوار کو اوپر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم گناہ کی حالت میں اگر اس وقت دھڑام سے گرے موت آ گئی تو گناہ کی حالت میں آئی، کچھ بھروسہ نہیں. تو اس لیے سب سے پہلے بستر سے اٹھنے کے بعد ہمارا جو عمل ہو وہ یہ کہ ہم شلوار جلدی سے اوپر کر لیں اپنی ٹخنوں سے. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق ہوتی ہے وہی اس کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، یہ دھیان نصیب ہوتا ہے اس کا. اور تین عمل ہو گئے، چوتھا عمل ہے نظر کی حفاظت کرنی ہے. نہ تمام نامحرم عورتوں سے، جتنی یہ سڑک سے نامحرم ہیں، اخبارات میں ٹی وی رسائل اور یہ انٹرنیٹ اور موبائل فون، سب سے احتیاط کریں نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے. اسی طرح گھر میں بھابھی سے پردہ کرنا فرض ہے. خالہ ذات بہنیں، ماموں ذات، چچا ذات، تایا ذات، جتنی بھی ذات بہنیں ان سب سے پردہ واجب ہے. اور اسی طرح بیوی کی بہن جس کو سالی کہتے ہیں وہ، اور پھوپھا جن جو بچیوں کے پھوپھا ہیں وہ بچیوں سے، ان بچیوں سے احتیاط کریں، ان سے پردہ کریں. اسی طرح جو جن کو اللہ تعالیٰ نے خالو بنا دیا ہے بچیوں کا، جن بچیوں کے خالو ہیں ان سے پردہ کریں. صاف کہہ دیں بھائی ہماری آخرت کا معاملہ ہے، ہم اپنا ایمان بھی برباد کر سکتے. لہذا اگر یہ گناہ ہم نہ چھوڑیں تو ہم بھائی ہم اللہ کی دوستی کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیں. پہلے تو ہم ان گناہ کو چھوڑیں، ان گناہوں کو، تب تو اللہ کی دوستی ملے گی. لہذا سخت پردہ کیجیے، سخت احتیاط کیجیے. دو کمروں کا فلیٹ ہے تو اس سے بھابھی سے پردہ کی فرضیت نہیں اٹھ جاتی. وہ طریقہ ہمارے پاس ہے، ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن طریقے کی یہ پردے کی فرضیت اس سے نہیں اٹھ جاتی کہ ہمارا دو کمرے کا فلیٹ ہے، ہم بھابھی سے کیسے پردہ کریں. تو تمام نامحرم اور نظر کی حفاظت کر لیجیے. ساری جنگ آنکھوں پہ لڑ لیجیے، آنکھیں نیچے کر کے، آنکھیں نیچی رکھیے، ساری جنگ بارڈر پہ لڑ لیجیے. آنکھیں بارڈر ہے، کیپیٹل دل، دل کیپیٹل ہے. جو ملک اپنی جنگ بارڈر پہ لڑ لیتا ہے اس کا کیپیٹل محفوظ رہتا ہے، اور جو جنگ بارڈر پہ نہ لڑے جو ملک اس کا کیپیٹل اور دارالحکومت راجدھانی محفوظ نہیں رہتی. یاد رکھیے گا، جو اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے اس کا دل بھی محفوظ نہیں رہتا. تو یہ چار عمل ہو گئے, پانچواں عمل بھی یہی ہے کہ دل کی حفاظت کیجیے. دل حسینوں سے بچے گا خود بخود, آپ نظریں تو بچایا کیجیے. آپ نظر بچا لیجیے, آپ کا دل خود ہی بچے گا انشاءاللہ. پہلے نظر بچائیے, انشاءاللہ دل خود ہی آپ کا محفوظ ہو جائے گا. تو اور دل میں اگر گندے خیالات نہ پکائے نہ جائیں اپنے اختیار سے, اور اگر آ جائیں گندے خیالات خود بخود آ جائیں, یا اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی خیال آ جائے, جھوٹ بولنے کا خیال آ جائے, سب سے پہلے خیال دل میں آتا ہے, عمل بعد میں ہوتا ہے. کسی بھی گناہ کا پہلے سب سے پہلے دل میں خیال آتا ہے, عمل آدمی بعد میں کرتا ہے. تو دل ہی کی حفاظت کر لیجیے تو انشاءاللہ گناہ کہاں ہوں گے پھر, انشاءاللہ پھر کبھی کبھی گناہ ہوں گے کبھی کبھی, اور اللہ توفیق دے دیں گے توبہ کی استغفار کی. تو دل کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہی اللہ کی نافرمانی کا کوئی خیال دل میں آ جائے تو اس کا دھیان کسی اور طرف کر لیجیے, بالکل اس طرح جیسے بچہ سردی کے موسم میں ابا سے کہے مجھے آئس کریم دلوا دیجیے, اور ابا کو معلوم ہے کہ اس کو کھانسی ہو جائے گی نمونیا ہو جائے گا, تو ابا کیا کرتے ہیں, دیکھو بیٹا کبوتر اڑ رہا ہے, دیکھو بیٹا تین دیکھو اور یہ پتنگ اڑ رہی ہے, اور بچہ اسے دیکھنے میں لگ جاتا ہے, یا کوئی اور چیز اس کو دلا دیتے ہیں جو اس کو نقصان نہ پہنچا ہے. تو اس کا تھوڑی دیر پہلے جو مطالبہ کر رہا تھا نا آئس کریم کا, وہ بھول جاتا ہے. تو ہمارا نفس بھی بچے ہی کی طرح ہے, اس کو بچے ہی کی طرح رکھیے. یہ جب مطالبہ کر رہا ہوں نا مجھے گناہوں کی آئس کریم کھلاؤ اور مجھے بد نظری کا فالودہ کھلاؤ, تو آپ اس کو کوئی اور فالودہ دیجیے, دوسرا فالودہ دیجیے جو جائز فالودہ ہے اس کی طرف کر لیجیے, کوئی دلچسپ کتاب پڑھ لیجیے, کوئی فالودہ خرید لیجیے وہ کھانا شروع کر دیجیے, اور جو کسی جائز کام میں اس کو لگا دیجیے, انشاءاللہ یہ بہل جائے گا. بس اللہ والا بننا بہت آسان ہے, میں تو اتنا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں اللہ والا بننے کا کہ میں آپ خود بھی سوچیں گے کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ دل کی آپ نے حفاظت کر لی. جیسے ہی کسی نافرمانی کا خیال آیا آپ کسی بھی دلچسپ اور جائز چیز میں اپنے دل کا دھیان لگا لیجئے, بس یہ ختم ہو جائے گا. بچے کی طرح اس کا دھیان موڑ دیجئے کسی چیز کی طرح, بس انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا. مگر یہ توفیق ملتی ہے اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے. جس اللہ والے کے پاس آپ کو آنے جانے کی توفیق مل جائے اور آپ کو مناسبت بھی ہو, اس سے طبیعت بھی ملتی ہو, اس کے پاس جائیے, اور محض آنا جانا بھی کافی نہیں, اس کو اپنے احوال بتائیے, اپنی بیماریاں بتائیے کہ ہم انہیں بیماریوں میں, روحانی بیماریوں میں یا ظاہری گناہوں میں مبتلا ہیں, وہ اس سے علاج پوچھیے کہ ہم کیسے ہم اللہ والے ہو جائیں یہ گناہ چھوڑ کر. تو انشاءاللہ اللہ کا راستہ بہت آسان ہے, چند دن میں اللہ والے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ وآلہ. اے اللہ, اے ہمارے پیارے رب, ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے ہمارے پیارے رب, ہم سب کو اور پوری امت کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجیے, اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجیے, تو اہل ایمان ہے ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے, بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے, بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, ہم سب کی, ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے اعزہ اقربا کی ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرما دیجیے, اپنی اطاعت کے لیے خوب خوب توانائی اور صحت نصیب فرما دیجیے. آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے ہمارے پیارے رب, ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور ہم پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ امت کو معاف فرما دیجیے, ہم بھی مغفرت مانگتے ہیں, پوری امت کی طرف سے مغفرت آپ سے طلب کرتے ہیں. اے اللہ امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما دیجیے, جو نہیں مانگا اور ہمارے لیے ضروری ہے اے اللہ وہ بھی مانگے ہم کو نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.